اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے،
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہے،
اپنے وقت کے مولا کے انتظار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو زندگی میں اس شب کی نعمت سے نوازا ہے. اس شب میں خداوند متعال کی طرف، اس کی بندگی کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. خدا کے گھر میں آپ تشریف فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ شب میں جو چند گھنٹے باقی ہیں، خداوند متعال ہمیں اس شب کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ معمولاً ایسی شبوں کے موقع پر پیش آتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ سوال سب سے پہلے ابھرتا ہے کہ اس شب میں سب سے فضیلت کا عمل کون سا ہوگا. شب قدر کے ہو، یا مثال کے طور پر یہ 15 شعبان کی شب ہو، یا ایسی کوئی بھی شب ہو، انسان کے ذہن کے اندر معمولاً یہ سوال ابھرتا ہے کہ میں کون سا کام انجام دوں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس شب میں بہترین عمل کو انجام دیا ہے. یقینی طور پر ہر انسان کی معرفت، ہر انسان کی سوچنے کی صلاحیت ایک جگہ کے اوپر نہیں ہوتی، اور وہ اپنے پس منظر میں جس میں وہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے، جو تعلیم اس نے حاصل کی ہوتی ہے، جو تجربے اس نے کیے ہوتے ہیں، ان کے حساب سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ کی زندگی کا ایک سابقہ اس کے اندر ہے. ممکن ہے کہ بچپن سے آپ کے والد آپ کو لے کے آتے ہوں، ممکن ہے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو. تو کبھی زندگی کا کوئی سابقہ ہوتا ہے، کبھی کوئی تعلیم ہوتی ہے. ممکن ہے کہ پچھلے سال تک آپ نہ آتے ہوں، اس دوران میں کچھ آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہو، کچھ سننے کا موقع ملا ہو. زندگی کے اپنے تجربے بھی ہوتے ہیں. ممکن ہے کسی شب میں آپ ایسی کسی شب میں آئے ہوں، آپ کو سمجھ میں آیا ہو کہ ہاں اچھا گزرا ہے، تو اس لیے آپ دوبارہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو مل جل کر انسان کی زندگی میں کچھ فیصلے کرواتی ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ چال میں انسان کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، درحقیقت فیصلہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، یوں ہی ایک رو بحری ہوتی ہے اس کے اندر بہتا رہتا ہے. یہ جو کچھ ظاہر آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان کو شب 15 شعبان کے اعمال میں اس پر ثواب ملے گا، اس کا فیصلہ نہیں ہے ان کے ذہن میں. یوں گویا ایک بھیڑ چال ہے، سب کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، جانتے ہیں اس کے اندر خدا کی کوئی رضایت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کے ہاتھوں، اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. تو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، غلط ہی صحیح، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے، جس میں نے عرض کیا کہ ایک گروہ وہ ہے جس نے فیصلے نہیں کیے ہیں، وہ بھیڑ چال کے اندر بہہ رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس شب کی تیاری میں، اس شب کو اچھی طرح گزارنے میں، سب سے پہلا کام یہ کریں، آپ فیصلے کے ساتھ بیٹھیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. مثلاً آپ اس شب کے اندر ممکن ہے رسم پڑ گئی ہو، جیسے کہ ہم لوگوں کے یہاں معمولاً ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ درس ایسے رکھیں کہ جو جماعت سے فارغ ہونے والے لوگ ہوں وہ خود بخود اسی میں بیٹھ جائیں. میں معمولاً اس کو پسند نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نہیں، 15-20 منٹ کا فاصلہ دے دو تاکہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، زبردستی کیوں کسی کو بٹھایا جائے. اب ہمارے منتظمین حضرات اس بات سے ہم سے تھوڑے سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ بھائی جو چند لوگ بیٹھنے والے تھے ان کو بھی بھیج دیتے ہیں, یا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے لوگ, اس طرح کی باتیں, درود بھیجے گا محمد وال محمد. غرض ہوا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فیصلہ ارادے سے کیا یا نہیں کیا, صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس شب میں کیا کرنا ہے. اپنے ذہن پہ بوجھ دیں, زور دیں کہ کون سا کام ہو سکتا ہے جس سے سب سے اچھا آپ کو ثواب مل جائے گا, فائدہ مل جائے گا. اچھا, اس میں بھی ہو سکتا ہے مختلف لوگ مختلف طرح سے سوچیں گے, لیکن کچھ بنیادی باتوں پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے, بہت آسانی سے کچھ باتوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہدف رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر, چاہے وہ بہت بڑا ہدف ہو, پوری زندگی کا ہدف ہو, چاہے وہ چھوٹا سا ہدف ہو, اس کو کہیں نہ کہیں نظر ثانی چاہیے ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ریویو چاہیے ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال عرض کروں گا, آپ نے کبھی ہائی وے پہ سفر کیا ہوگا, بعض اوقات ہائی ویز اچھی ہوتی ہیں, بار بار لکھا ہوا آتا رہتا ہے فلاں شہر اتنی جگہ پر ہے, اتنے فاصلے پر ہے, بعض اوقات نہیں لکھا ہوا آتا. اگر نہیں لکھا ہوا آتا تو اندر سے ایک کھٹکا لگا رہتا ہے, پتہ نہیں صحیح چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو آدمی سوچتا ہے میں ایسا نہ ہو کہ 40-50 کلو میٹر چل جاؤں, بعد میں پتا چلے کہ میں صحیح نہیں چل رہا تھا اور مجھے واپس آنا پڑے. تو وہ کیا کرتا ہے, بار بار ریویو کرتا رہتا ہے, نظر ثانی کرتا رہتا ہے. ہائی وے پہ پھر واپس آنا ممکن ہے, واپس آ سکتے ہیں, واپس جا کے پھر دوبارہ سیدھے راستے پہ چلے جائیں, تھوڑا لاس ہوگا, فیول آپ کا لگ جائے گا, ٹائم آپ کا لگ جائے گا. معمولاً زندگی میں یہ کام آسانی سے نہیں ہو سکتا. اگر زندگی میں آپ ایک راستے پہ چل نکلے, کب توفیق ملے گی کہ پتہ چلے کہ یہ صحیح نہیں تھا, پھر کب توفیق ملے گی کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے, دوبارہ صحیح کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. بہت مشکل ہے. اس شب میں ایک کاموں میں سے ایک کام یہی ہے, آپ ریویو کریں آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے, آپ کو زندگی سے چاہیے کیا تھا, آپ نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کر لیا اب تک, اور آپ کیا حاصل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اچھا, جیسے جیسے میری طرح کوئی شخص ہو جس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہو, ظاہر ہے عمر تو سب کی بڑھ رہی ہے, لیکن ایک خاص وقت میں بڑھنے کے بعد زیادہ احساس ہوتی ہے. ایک بچہ پہلے 18 سال کا تھا, اب 19 سال کا ہو جائے اس کو بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا, کوئی 49 کا ہو, 50 کا ہو جائے فیل کرتا ہے, 59 کا ہو, 60 کا ہو جائے فیل کرتا ہے کہ ہمیں میری عمر بڑھ رہی ہے. تو جس کی عمر اور بڑھ رہی ہے, اور صحیح معنی میں جس کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, وہ اس بات کو بہت زیادہ احساس کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ریویو کرنا چاہیے, میں کہاں پہنچا ہوں, مجھے کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں کہ اس رات میں اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں, نظر ثانی کریں, ہم صحیح چل رہے ہیں, جو چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا. اگر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کیا کر لینا چاہیے تھا, کیا کوئی بہتری لانا چاہیں گے. اچھا, یہ سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے, آپ بہتری چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. کون سا ایسا انسان ہوگا جو بہتری نہیں چاہے گا؟ میرے خیال میں ہم لوگ, ممکن ہے کہ مثلا میرے جیسا کوئی آدمی اپنی انانیت کی وجہ سے اس کا اعتراف نہ کرے کہ میرے اندر نقص ہے, لیکن نظریاتی طور پر کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں؟ ہم لوگ معصوم تو نہیں ہیں. اگر معصوم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہو رہی ہوں گی نا ہم سے. اگر غلطیاں ہو رہی ہوں گی, اس کا مطلب ہے ان غلطیوں میں بہتری لانے کا امکان موجود ہے. تو اس شب میں مثال کے طور پر جو اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ چلو فرض کر لیتے ہیں میں نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے. البتہ یہ بھی انڈر کوشچن ہے, آیا واقعا اس سے بہتر گزر سکتی تھی یا نہیں گزر سکتی تھی, ممکن ہے گزر سکتی ہو. فرض کر لیتے ہیں بہت اچھی گزری ہے, نقص ابھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قطعاً ہوں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو, جو معصوم تھوڑی ہے کوئی, غیر معصوم ہے. غیر معصوم ہے تو اس کا مطلب ہے نقص تو ہوگا, کمی تو ہوگی, جس کو ہم لوگ اردو میں نقص کہتے ہیں. تو جو بھی کمی ہوگی اس میں بہتری لا سکتے ہیں, کیا کریں گے بہتری آ جائے, انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی. اچھا, ہم لوگ معاشرتی تعلیمات کے اندر خود بخود یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کسی معاشرے کے اندر چوری چکاری ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو چور ہے وہ تو چور ہے, میرا اس میں کیا دخل ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کوئی ناانصافی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو چوری کا موقع ملا ہے. جہاں کہیں آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے نا کہ کچھ نامنی ہے, کچھ گڑبڑ ہے، کچھ پریشانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر کوئی ناانصافی ہو گئی ہے. جب ناانصافی ہو جاتی ہے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. ہم وہ ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں کیوں آیا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ وہ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ ناانصافی کیوں ہوئی ہے. اس کا ہمارے پاس سوال نہیں ہے، وہ ہم سوال ہی نہیں کرتے اپنے آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ دوسروں کے اوپر سوال پھینک رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر سوال ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگر معاشرے کے اندر نامنی ہے، اختلاف ہے، ناچاقی ہے، پریشانی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی ناانصافی ہے. اگر ناانصافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا شیئر بھی ہے اس کے اندر، مجھے بھی کچھ نہ کچھ صحیح کرنا پڑے گا. میرا اپنا خیال تھا کہ اس رات کے لیے ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی باہر کچھ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں میرا بھی کوئی نہ کوئی شیئر ہے. اگر میرا کوئی شیئر ہے اس کو میں بہتر کیسے بنا سکتا ہوں، اور اس کو بہتر بنانے کی جدوجہد کے لیے آج کی رات مجھے کیسے مدد دے سکتی ہے. اس میں چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہمارے پاس دین مبین میں کچھ مجموعی اصطلاحات ہیں، مثلا شاید جامع ترین اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہمارے پاس تقویٰ ہے. تقویٰ قرآن کریم کی بنیاد میں، قرآن کریم کی اصطلاحات میں ایک بنیادی اصطلاح تقویٰ پر ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں شاید نہج البلاغہ کے بنیادی ترین کلمات میں سے ایک کلمہ یہ تقویٰ ہے. تو ہم مجموعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی سمت آگے بڑھنا ہے. لیکن ابھی چند دن پہلے میں یہاں پہ عرض کر رہا تھا آپ ہی کے محلے کے اندر کہ ہم لوگ شاید تقویٰ کی جامعیت کو نہیں سمجھ سکیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ آ رہی ہے، ہم ایک حصے کو لے کر سنبھالتے ہیں، دوسرا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکلے چلا جا رہا ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کوئی بھی پاکستانی معاشرے کو دیکھے، چاہے پاکستانی معاشرے کو سے بڑھ کر مسلمان معاشرے کو دیکھے دنیا بھر کے اندر، تو ایک بات احساس کرے گا کہ مسلمانوں کے اندر عبادات کا رجحان بڑھا ہے، کم نہیں ہوا ہے، رجحان بڑھا ہے. مثلا اب میں کئی دفعہ یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ جب میں اپنے بچپن کا مقابلہ کرتا ہوں اب کے دور سے، تو میں دیکھتا ہوں قطعاً عبادتوں کا رجحان بڑھا ہے لوگوں کے اندر. پہلے اتنا نہیں تھا، عبادتوں کا رجحان اتنا خاص نہیں تھا، اب بہت بہتری آئی ہے. اچھا اب مثال کے طور پر پہلے کیا نہیں تھا جو اب بہتری آئی ہے؟ مثلا پہلے شاید کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ اصرار ان اعمال پہ نہیں تھا. شب 15 شعبان، شب قدر، یہ اعمال پہ اتنا زیادہ اصرار نہیں تھا. لوگ کچھ لوگ انفرادی طور پر گھروں میں کر رہے تھے، اتنی پابندی نہیں تھی. جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جو ہم لوگ بہت زیادہ مثلا شب 15 شعبان مناتے تھے تو دو تین کام کر لیتے تھے. ایک تو یہ کہ یہی آوازیں پٹاخے پھوڑتے تھے سب لڑکے، اور جناب علی گھر والے جو ہوتے تھے وہ حلوے وغیرہ بناتے تھے، کوئی میٹھا ویٹھا بنایا جاتا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں کو بہت زیادہ کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو سخی حسن کے قبرستان چلے جاتے تھے، قبرستان چلے جاتے تھے، وہاں کوئی موم بتی اگر بتی جلا کے خوش خوش ہو کر واپس آ جاتے تھے کہ ہم نے ساری دین کی مصلحتوں کو اپنے نپٹا لیا. شب قدر میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی، کچھ لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے چونکہ ہم لوگ مثلا انچولی میں رہا کرتے تھے تو وہ مسجد میں آنا جانا رہتا تھا، دیکھتے تھے. شاید میں اس زمانے میں زیادہ مسجد میں آتا جاتا تھا، ابھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے، شاید اب کم آتا جاتا ہوں. خیر اس زمانے میں زیادہ آتا جاتا تھا، ایکٹیو تھے اس زمانے میں. تو اس میں یہ تھا کہ دیکھنے کو ملتا تھا لوگ مثلا دعاؤں میں کتنے لوگ آتے تھے، مثلا نمازیں ہوتی تھی، قضا نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس کے لیے کتنے لوگ ہوتے تھے. تو یہ سب چیزیں تھیں، عبادت کا رجحان گویا ہمارے یہاں بڑھ گیا. اور اب جو ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں کراچی کا کوئی امام بارگاہ ایسا نہیں ہوگا، مسجد نہیں ہوگی ایسی جہاں بڑی جگہ ہو اور وہاں پہ اعمال نہ ہوتے ہوں، بھر کے ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اہل سنت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ان کے پاس بھی پہلے بھی عبادتوں کا رجحان تھا، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، ہم سے زیادہ تھا. ان کے یہاں بھی شدت سے بڑھا ہے، ان کے یہاں بھی شدت سے بڑا دینداری، پرہیزگاری، یہ وہ، یہ جو آپ مختلف سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، فلاں ایکٹر، فلاں گلوکار، وہ دونوں دیندار بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، فلاں کرکٹر اور یہ اور وہ، تو ان کے یہاں بھی بڑا ہے. لیکن ایک مشکل ہو گئی ہے، عبادت بڑھ گئی ہے، دینداری کم ہو گئی ہے. ایک عجیب مصیبت آ گئی، عبادت بڑھ گئی ہمارے ہاں, اور وہ جو بنیادی ترین دینداری تھی وہ ہمارے ہاں کم ہو گئی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر عبادت بڑھ گئی ہے, بزرگوں کا احترام کم ہو گیا. اور دین میں بھائی یہ تھا کہ آپ احترام کریں گے. اب میں نے تو سادہ ترین چیز کو پیش کیا کہ جو اس زمانے میں بھی بہت آسانی سے قابل فہم تھا, یعنی لوگ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. یا مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں عبادتیں بڑھی ہیں, سچائی کم ہوئی ہے. سچائی کم ہوئی ہے پروپورشنلی اگر بات کریں, سچائی کم ہوئی ہے, امانت داری کم ہوئی ہے. اچھا اور دین اصل کیا تھا؟ صحیح ہے کہ دین میں ایک حصہ عبادت بھی ہے, لیکن دین میں بہت بڑا حصہ امانت داری ہے, قول اور وعدے کے اوپر وفا کرنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اب ہمارے پاس ایک عجیب فینومینا ہے, تقویٰ کے مرحلے میں پہلے ہم عادات میں متقی تھے, اعمال میں غیر متقی تھے, عبادات میں غیر متقی تھے. اب ہم عبادات میں متقی ہیں, اعمال اور اخلاق میں غیر متقی ہو گئے. اب ہمارے ساتھ یہ مصیبت آ گئی, اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی یہ ایک مشکل آ گئی. اچھا اب اس مشکل کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں کا جو باہمی اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا, یا میں شاید تھوڑا سا مبالغہ کر گیا ہوں, ختم ہو گیا نہیں کم ہو گیا, کم ہو گیا لوگوں کے اندر باہمی اعتماد, کم ہو گیا, ایک دوسرے سے اختلافات بھی بڑھ گئے. پہلے جن باتوں کے اوپر بہت آسانی سے متفق ہوا جا سکتا تھا, اب ان باتوں پر اتفاق کرنا کافی مشکل پڑ گیا ہے. تو اب اس صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا اب یہاں مشکل یہ ہے کہ کسی بھی پوائنٹ سے شروع کریں کہ بھائی اس کی اصلاح کرو, وہ پوائنٹ انڈر کوشچن ہے. جہاں سے مرضی آپ کہیں کہ بھائی یہ پوائنٹ یہاں سے شروع کرنا کوشش کرتے ہیں, وہ انڈر کوشچن ہے, انڈر ڈسپیوٹ ہے, اس کے اوپر بھی بلوا ہے, اس کے اوپر بھی جھگڑا ہے. اب اس میں آپ مولوی لے لیں, قرآن لے لیں, کتاب لے لیں, کچھ بھی لے لیں, کہیں نہ کہیں کوئی ڈسپیوٹ موجود ہے کہ جہاں سے آپ کو شروع کرنے میں ایک مصیبت پیش آ جائے گی کہ نہیں آپ یہاں سے شروع نہیں کر پائیں گے. اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا, تو کیا اس کو لا علاج مرض سوچ لیا جائے کہ بھائی یہ لا علاج مرض ہے, اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے, اب اس کا معاملہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ, شاید ایسا نہیں کرنا کر سکیں گے ہم کہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں رہا. جب میں کہیں کتاب میں پڑھ رہا تھا, کوئی بتا رہا تھا کہ سکسٹیز میں ہاں, جس نے پینسلین بنائی, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے پینسلین بنائی, بڑا اچھا کام کیا آپ نے, یہ کیا وہ کیا, تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے چھوٹی سی چیز بنائی ہے, ابھی ایک اور مصیبت آنے والی ہے, وہ معاشرے میں پھیل رہی ہے, اس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے, اور وہ شاید ہی کسی کے پاس علاج بن پائے, شاید 15-20 سال میں آ جائے, تو ابھی 50 سال ہو گئے, ہم اس میں ابھی تک مضبوط نہیں ہیں, جس کو ہم کینسر تعبیر کرتے ہیں. تو کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ مرض آ رہا ہے, علاج نہیں ہے ہمارے پاس, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر علاج نہیں ڈھونڈا تو پھر یہ اتنا پھیل جائے گا کہ سنبھالنا مصیبت پڑ جائے گی. ابھی ہمارے پاس کینسر اپیڈیمک نہیں ہے, مصری نہیں ہے, سرایت نہیں کر رہا ہے, لیکن جس تیزی سے پھیل رہا ہے کینسر, یوں لگ رہا ہے جیسے اپیڈیمک ہے, یوں لگنے لگا جیسے اپیڈیمک ہو گیا ہے. ابھی ہمارے پاس یہ ایشو بھی ہے, دین کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, عبادتیں تیزی سے پھیل رہی ہیں, اخلاقیات تیزی سے نیچے آ رہے ہیں, اور اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کیا تو پھر یہ سمجھ لیں مصری بیماری ہے, ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے نعوذ باللہ ناقابل علاج حد میں, اس کے بعد ہمیں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. پھر اس سے پہلے کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں, اس جیسی شب میں ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے, کیا کوئی صورتحال بن سکتی ہے, کیا کہیں سے شروع کیا جا سکتا ہے. شروع میں رکاوٹیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد. چند چیزیں ہمارے پاس رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ایک میں نے جو پوائنٹس نوٹ کیا ان میں سے عرض کرتا ہوں. ایک ہمارے پاس رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اور اس کو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ رکاوٹ ہمارے اندر نہیں ہوگی, سب کے اندر ہو سکتی ہے, ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. ایک مسئلہ ہے انانیت کا. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں غلط ہوں, یہ کوئی نہیں ماننا چاہتا. مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں آپ سے کہوں گا آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں, معاشرہ سارا غلط ہے. یہ کوئی مجھ سے کہے بھائی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں, لفظ میں شاید مان لوں, عمل میں ماننا بہت مشکل ہے, عمل میں نہیں مانوں گا. آخر وقت تک بلیم گیم کھیلتا رہوں گا, کہوں گا وہ غلط تھا, یہ غلط تھا, اس کی وجہ سے میں بھی پھنس گیا, یہ ساری باتیں. یہ نہیں مان کے دوں گا کہ نہیں بھائی میں بھی غلط ہوں, مجھے صحیح ہونا چاہیے. تو پہلی مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ انانیت کی ہے, کہ وہ جو اندر کا تکبر ہے انسان کا, وہ اس کو اتنی آسانی سے اعتراف نہیں کرنے دیتا. تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج یہ کیسے, یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بھائی اس شب میں میں دوسرے کا محاسبہ نہ کروں, میں اپنا محاسبہ خود کروں, کہ چلو انانیت کا بت انسان کا دوسرے کے سامنے ہوتا ہے نا، اپنے سامنے تو انانیت مت دکھائے کم از کم، اپنے لیے تو کم از کم واضح ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس کچھ غلطیاں ہیں جس کا مجھے اعتراف کر لینا چاہیے. تو وہ ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر انانیت ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ذرا ایک اکڑ کے رکھنا چاہتا ہے، نہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن کم سے کم اپنے لیے تو ناانصافی نہ کرے، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان تو کم سے کم انانیت مت دکھائے، وہاں تو اعتراف کر لے کہ ہاں بھائی میں نے چار غلطیاں کی ہیں. دوسری بات ہوتی ہے خوش فہمی. ایک انانیت ہوتی ہے کہ مثلا کہتا ہے نہیں میں غلط نہیں ہوں، ختم ہو گیا معاملہ. دوسرا ایک خوش فہمی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر انا کی وجہ سے نہیں، خوش فہمی کی وجہ سے میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ جو خرابیاں نہیں چھوٹی موٹی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طرح کی خوش فہمی، جیسے بعض لوگ انسان بیماریوں کے لیے بھی خوش فہمی سے دو چار ہو جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہوتی ہے بڑی خطرناک، اپنے آپ کو ٹالتا رہتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. تو کچھ ایشو خوش فہمی کا بھی ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے نہیں یہ میں اتنا غلط نہیں ہو سکتا، میں ٹھیک ہے، میں میرے اندر غلطیاں ہوں گی، اتنی بڑی نہیں ہوں گی، چھوٹی موٹی ہوں گی، وہ میں ایک دفعہ کہہ دوں گا اللہم اغفر للمومنین والمومنات، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، خدا بخش دے گا انشاءاللہ. ایک خوش فہمی لے کے چل رہا ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ شیطانی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. شیطانی دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ مشغولیت. اتنا مشغول ہے زندگی کے اندر، اس کو اس بات کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی پرابلم ہے، مشغول ہوا ہوا ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ مشغولیت نہیں ہے جو ہو جانی چاہیے تھی، خدا نے اس کے اوپر سوال نہیں کرنا ہے، لیکن جس پہ سوال کرنا ہے وہ یہ کہ تم نے اپنی اصلاح کی یا نہیں کی. تو ابھی پہلا پوائنٹ جو اس مرحلے میں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر میرے اندر انانیت ہے، میرے اندر خوش فہمی ہے، اور میرے اندر شیطان کا وسوسہ ہے، تو میں آج کی شب سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک بریک لگاؤں، اور اس انانیت کو تھوڑا سا دباؤں، اس خوش فہمی کو تھوڑا سا ختم کروں، اور شیطان کے اس وسوسے کو ختم کروں، اور اپنے اندر یہ سوال کرنے کی کوشش کروں کہ کیا میرے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے. اگر میرے اندر بہتری آتی ہے تو شاید معاشرے میں بھی بہتری آئے گی، اور اگر میرے اندر بہتری نہیں آنی ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اچھا، جو میں نے دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، انانیت، خوش فہمی اور شیطان کا وسوسہ، یہ پوائنٹس کیوں میرے ذہن میں آئے اس طریقے سے؟ چونکہ یہ تینوں حالتیں ایک ہی انسان پر مختلف اوقات میں طاری ہو سکتی ہیں، کبھی انانیت کی وجہ سے، کبھی خوش فہمی کی وجہ سے، کبھی شیطان کے دھوکے کی وجہ سے. ہم سب انسان ہیں نا، ایک دوسرے کے تجربوں کو شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو کبھی نماز میں مزہ آیا ہے تو شاید مجھے بھی زندگی میں کبھی تو مزہ آیا ہوگا. آپ نے کبھی گناہ کیا ہے، اس کی شرمندگی ہوئی، تو مجھے بھی تو کبھی گناہ کی شرمندگی ہوئی ہوگی نا. تو ہم لوگ تجربے کو شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو انسان کے اوپر آ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے انسانوں کے ساتھ، تو یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو ہم نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس رات میں. اب اس سوال پر آتے ہیں کہ بہتری میں کیا کیا جا سکتا ہے، بہتری میں کیا کیا جا سکتا ہے. چلیے وہ میں اگر آپ سے کہوں گا نا کہ آپ پہلے نماز عشاء نہیں پڑھ رہے تھے، آپ نماز عشاء پڑھنے کا عہد کر لیں، تو پھر میں نے عرض کیا ہم عبادتیں بڑھاتے جائیں گے اور وہ جو ذاتی تقویٰ ہونا چاہیے تھا وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اب میں عبادتوں کی کوئی بات نہیں کروں گا کہ آج کی شب آپ عہد کر لیجیے گا، پہلے وہ فیلا نہیں پڑھ رہے تھے آپ وہ فیلا پڑھ لیں، پہلے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے آپ قرآن پڑھ لیں، پہلے فلاں دعا نہیں پڑھ رہے تھے آپ فلاں دعا پڑھ لیں. میں عبادتوں کے بڑھانے پہ اب کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا توقف کر لیتے ہیں. بہت عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ بڑھ جائیں، جس کی کم ہے اس کی اور بڑھ جائیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ لگنے لگا ہے کہ پہلے وہ ذاتی تقویٰ بھی تو بڑھے. اگر وہ نہیں بڑھے گا تو پھر ان عبادتوں کا زیادہ فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہو پائے گا. اور ہم لوگ وہی کھوکھلے معاشرے میں ہیں، وہ جس کو شہید مطہری خشک مقدس تعبیر کرتے ہیں. ہم لوگ بڑے مقدس ہوں گے لیکن اس تقدس کا کوئی اثر معاشرے کے اندر حاصل نہیں ہو رہا ہوگا. اب اس پوائنٹ کو شروع کرتے ہیں، تو ہمیں بہتری کہاں سے لانی چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ایک جملہ استعمال، ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اورینٹیشن، یعنی آپ کا دیکھنے کا، آپ کے دیکھنے کی نظر کیا ہے، اورینٹیشن کیا ہے. مثلا ایک آدمی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیمیکل کو ایک خاص انداز میں دیکھتا ہے، ایک آدمی جو بایولوجسٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے. مثلا کہتے ہیں اگر کوئی پھول کو دیکھتا ہے تو شاعر ایک طرح سے دیکھتا ہے، آرٹسٹ ایک اور طرح سے دیکھتا ہے، مثال کے طور پر کیمسٹ ایک اور طرح سے دیکھتا ہے، عام انسان ایک اور طریقے سے دیکھے گا، جو گارڈنر ہوگا، باغبان ہوگا، وہ ایک اور طرح سے دیکھے گا. تو ان تمام یہ جو دیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے ڈفرینس کو ہم لوگ کہتے ہیں اورینٹیشن، کہ بھائی آپ کی اورینٹیشن کیا ہے. ایک ہماری اورینٹیشن یہ ہوئی کہ معاشرے میں کچھ کمی ہے، ہم نے اس کمی کو بہتر کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو تبدیل کر لیں، اس کو بھی تبدیل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب اس طرح سے سوچتے ہیں، بالکل خود غرض بن کے سوچتے ہیں، خود غرض بن کے سوچتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی ہیں. اگر مجھے اپنی زندگی میں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں مجھے یہ صحیح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اب کیا کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں معاشرے کو صحیح کرنا ہے دین خدا کو پھیلانا ہے یہ سب باتیں فرض کر لیتے ہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک اورینٹیشن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے ایک اور اورینٹیشن, بھائی آپ کو دنیا میں کچھ مشکل سمجھ میں آ رہی ہے اپنی زندگی کے اندر؟ مثلاً کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ میں نے یہاں پہ لکھا ہے مثلاً فرض کریں ایک بندے خدا جو دین کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میری مشکل یہ ہے کہ میری معنویت میں کمی ہے, مجھے اپنی معنویت کو بہتر بنانا ہے, یہ ایک مشکل ہے. مثلاً وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں امام کی نصرت کروں مجھے پتہ نہیں نصرت کیسے کرنی ہے, ایک مشکل ہے. معنویات کی مشکلات مثلاً کسی ایسے شخص کے لیے جس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور آ جاتے ہیں, چلیے آواز میں ایک تبدیلی آئی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اتنی تبدیلی نہیں چاہیے تھی ویسے. درود بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ثم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 17 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہوئے نا, پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیچارے مائک والے 2-2 گھنٹے پہلے سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مائک چلو, یہ اس کو بھی ٹیسٹ کرو, مشین ٹیسٹ کرو, یہ کرو وہ کرو. اینڈ ٹائم پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا, پہلے ہو جاتا تو اس کو حل کر لیتے. یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں شاید کوئی مثلا وولٹیج کی فلکچویشن ہو جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا مشکل اس طرح کی ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر پاتے کہ یہ بھی ہونے والا ہے. بہرحال کچھ چیزیں ہمارے بھائی بندے بھی کر لیتے ہیں, وہ سب بھی مل ملا کے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک جنرل پرابلم ہے. جنرل پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگ تقریباً ہمیشہ آدھا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تقریباً ہمیشہ ہاف کوکڈ ہماری ڈش ہوتی ہے. وہ کیسے, یہ جس نے سسٹم بنایا ہوگا نا, البتہ یہ تو شاید لوکل ہوگا, جس نے اوریجنلی اس کو ڈیزائن کیا ہوگا اس نے ایزیوم کیا ہوگا کہ وولٹیج ہمیشہ 220 رہے گا, صحیح ہے. اچھا اب یہ پاکستان ہے بھائی, یہاں 170 سے لے کر 280 تک کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, یہ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے, اس سے نیچے بھی جا سکتا ہے, صحیح ہے. اچھا اس نے حل کیا رکھا ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہ بھائی اگر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہے تو آپ بیچ میں ایک اسٹیبلائزر لگائیں گے. اب جو ہماری ہاف کوک ڈش ہے وہ کیا ہے, اسٹیبلائزر نہیں ہوگا. جب اسٹیبلائزر نہیں ہوگا مسائل آئیں گے پھر, ٹھیک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم بھائی نے اسٹیبلائزر بھی لگایا ہوا ہے, بعد میں مجھ سے کہیں گے نہیں ہم نے لگایا ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سے مجھے یاد آیا ایک دفعہ میں ایک گاڑی والے کے پاس گیا گاڑی بنوانے کے لیے, تو وہ بہت ٹرینڈ آدمی تھا, جاپان سے ٹریننگ کر کے آیا تھا. میرے پاس سوزوکی گاڑی تھی اس وقت, تو سوزوکی جاپان سے ٹریننگ کر کے آیا تھا, اس کے پاس سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے. تو آیا اس نے کہا, کہنے لگا آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے اس کو بتایا ہاں یہ پرابلم ہے. کہنے لگا آپ نے کوئی کام تو نہیں کروایا؟ میں نے کہا نہیں. اب میں نے سوچا انجن کا کوئی کام نہیں کروایا ہوا, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں کوئی بڑا کام نہیں کروایا ہوا, کاربوریٹر ایک آدھ دفعہ کھلوایا ہے. کہنے لگا آپ بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے میرا دل بالکل صحیح ہے, بس ایک آدھ مہینے پہلے ایک بائی پاس کروایا. کہنے لگا یہ کاربوریٹر جو آپ نے کھلوایا ہے یہ جاپان میں کھل کے نہیں لگتا ہے, یہ ریپلیس ہوتا ہے صرف, اور آپ بار بار کھلوا کے اس کو لگاتے رہیں گے. اچھا ہمارے یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد ظاہر ہے پھر اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہوتے, پھر اس کے بعد کمی ہوتی ہے بیشی ہوتی ہے, سب ہوتا رہتا ہے. تو ہماری ڈشز معمولاً ہاف کوکڈ ہوتی ہیں. اب وہ ہاف کوکڈ ڈش جو ہوگی وہ معمولاً کچھ نہ کچھ کام اپنا کر گزرتی ہے انسان کے اوپر, وہ ہمیں جھیلنا پڑتا ہے. ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے, ہمیں بھی ان کی بھی پرابلمس پتہ ہے, اپنی بھی پرابلمس پتہ ہے, ہمیں اپنی لمٹس بھی پتہ ہیں, اب سمجھ میں آنے لگا ہے, اب کوئی پرابلم نہیں ہے. چلے ان شاء اللہ درود بھیجے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ کچھ مشکلات تو ہوں گی انسان کی زندگی کے اندر. مثلا کوئی آدمی جو اہل دین ہے, اہل معرفت ہے, وقت کے امام کے بارے میں سوچتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا میں امام کی نصرت کیسے کروں. مجھے اس کو بہتر کرنا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اتنی معنویت کے لیے جدوجہد کرتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی ہے, مجھے اس کو بہتر کرنا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں عبادتیں تو اتنی زیادہ کرتا ہوں لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ملتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا دل کو اطمینان کیسے ملتا ہے, یہ کیا کرنا کیا ہے اس کے لیے. اچھا یہ تو چلیں دینی ہو گئیں اور معنوی اور عبادتی اس ٹائپ کی ہو گئیں. ممکن ہے کسی کی معاشی مشکلات, مثلا کسی نے مجھے تو ایک سے زیادہ دفعہ, ایک سے بہت زیادہ دفعہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں فلاں دعا بھی پڑھ رہا ہوں, فلاں نماز بھی پڑھتا ہوں, فلاں عمل عبادت بھی انجام دیتا ہوں, میرا رزق ایسا بندھا ہوا ہے کہ جیسے کھلتا ہی نہیں ہے, جتنا بھی کوشش کر لیتا ہوں اس میں کوئی وسعت نہیں آ رہی پا رہی, میری مشکل حل نہیں ہوتی, قرضوں کے بار میں پھنسا ہوا ہوں, یہ مصیبت وہ مصیبت, دس یوں مصیبتیں بیچارہ گنوا دے گا. تو معاش کی مشکلات ہیں لوگوں کو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا کچھ لوگوں کی مثلا خاندانی مشکلات ہیں, وہ کہتے ہیں معاش کی مشکلات تو چلو ہم جھیل لیتے, یہ کہ گھر میں سکون نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ معاش کی مشکل چلو جھیل نہیں ہے, زیادہ زیادہ غریب ہے, وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن خاندانی مشکلات ہیں, گھریلو مشکلات ہیں, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناچاخیاں ہیں کچھ, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ناچاخیاں ہیں, کیسے اس کو ڈیل کیا جائے؟ بہت ساری چیزیں, مشکلات کم نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے مشکلات کا بار بہت وسیع ہے. اچھا اب سوال یہاں پر یہ ہے, ہم نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اب تک جو کچھ کیا ہے اس میں کسی نظام کو فالو کیا ہے یا اپنی مرضی سے ڈھونڈی ہیں اس کے حل ڈھونڈے؟ ہماری ساری دنیا مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے, اس پورا اطراف ہماری مشکلات میں ہے. آیا واقعا ہم نے ان مشکلات کو اس طرح سے حل کیا ہے جیسے کوئی بتا رہا تھا دین کے اندر, مثال کے طور پہ اس مشکل کو کیسے حل ہونا چاہیے, یا ان کہ نہیں جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے ہم نے اس کے اندر کر گزرا ہے؟ اگر ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آیا ہم کر گزرے, تو پھر بالکل ایسے ہی جیسے میں آج جاؤں اس میڈیکل اسٹور سے, اپنی مرضی سے جو دوائی خریدنی ہے خرید لوں, اور اپنی مرضی سے جس بیماری میں چاہوں جس دوائی کو استعمال کر لوں, کبھی بھی میرا علاج نہیں ہو سکے گا. پھر ایک دفعہ آواز آئی, درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی ہیں یہ بہت عجیب ہیں. اگر آپ کیمرہ دیکھیں جو ٹیلی ویژن وغیرہ کا کیمرہ ہوتا ہے, اگر اس کو کبھی فوکس کرنا ہو, لائٹ اچانک زیادہ ہو جائے, بہت دیر تک فوکس نہیں کر پاتا. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, بعض اوقات بہت مصیبت ہو جاتی ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے کوئی مائک لگایا ہے, میں آواز کو تھوڑا سا اوپر نیچے کروں اس مائک کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی, صحیح ہے؟ لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں اعضاء اتنے عجیب دیے ہیں, ود ان سیکنڈس ہمارے کان سمجھ جاتے ہیں اب کس سطح پہ جا کے بات کرنی ہے, بہت تیزی سے. آپ نے آنکھوں کو دیکھا ہے, بعض اوقات مثال کے طور پر رات کے وقت میں آپ اٹھتے ہیں اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی میسج آیا ہے, یا پتہ نہیں الارم کتنے بجے کا ہے, یہ ہے وہ ہے, فوراً آنکھیں فوکس کر لیتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ. یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا, اگر آپ اس کے اکوپمنٹ بنائیں گے تو لاکھوں روپے کے پڑ جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ بہت عجیب صلاحیت ہے جو ہمارے پاس خدا تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, اور خدا تعالیٰ کی نعمتیں چونکہ ہمیں مسلسل مل رہی ہیں, اکثر نعمتوں کو ہم سمجھتے نہیں کہ نعمت ہے, اکثر نعمتوں کو نہیں سمجھتے, یہ بھی ایک نعمت ہے. مثلا یہ کہ ہم لمس کر سکتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے, درد ہوتا ہے ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے. خدا شاید درد نہ ہوتا ہم لوگ مر چکے ہوتے, درد ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ایک ڈاکٹر نے رپورٹ کیا کہ اس کو پشاور کے آگے ایک بچہ ملا تھا جس کے جسم میں درد نہیں تھا, تو وہ لوگوں کے سامنے کرتب دکھاتا تھا, اس کے جسم میں درد بھی نہیں تھا, چوٹ بھی صحیح ہو جاتی تھی, تو وہ کرتب دکھاتا تھا کہ وہ چھری گھونپتا تھا زخم بناتا تھا, نہ اس کو درد ہوتا تھا نہ اس کا زخم لمبی مدت تک باقی رہتا تھا. تو اس نے اس بچے کو دیکھا, اس کو میڈیکل ہسٹری میں رپورٹ کیا گیا کہ ہاں بھائی ایسا ایک بچہ تھا, تو اس نے پوچھا کہ تمہاری یہ جو عجیب و غریب صلاحیت ہے اس کی وجہ سے کبھی مشکل بھی ہوئی ہے؟ کہنے کا ہاں مشکل بہت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کیا مشکل ہے, یہ تو اتنی اچھی چیز ہے. کہنے کا میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. جب میں دوسری جگہ پہنچا تو میری ہڈی چکنا چور ہو چکی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی, چونکہ درد ہی نہیں ہوا. اب یہ سوچیں جس درد کو ہم اتنا بعض اوقات بلا بھرا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ درد کب مرے گا کب ختم ہوگا، یہ درد نہ ہوتا تو ہم ختم ہو چکے ہوتے، مر چکے ہوتے ہیں. درد بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح بہت ساری نعمتیں پروردگار کی ہمیں ملی ہوئی ہیں. اس شب میں ان نعمتوں کا بھی ایک شکر بجا لاتے ہیں جن کا کبھی شکر بجا نہ لا سکیں. اللہ کا شکر کرتے ہیں، درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قصہ مختصر کرتے ہیں، بہت ساری ہماری مشکلات ہو سکتی ہیں، حل کیسے کریں؟ اچھا ظاہر ہے حل ہمیں دین سے ہی چاہیے، ہم دین سے باہر جا کے حل نہیں کر سکیں گے. اس کو دین سے باہر حل کریں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ دین ناقص ہے، اس کے لیے باہر سے حل چاہیے. تو اب دین کے اندر رہتے ہوئے کیسے حل کریں؟ ہمارے پاس جب بھی آپ کسی بزرگ سے سوال کرتے ہو تو معمولاً جواب سننے کو ملتا ہے صدقہ دو، صدقہ دو. ہمیشہ کوئی مشکل ہو، بیماری ہو، پتہ نہیں کوئی دعا مانگنی ہو، وہ کہتے ہیں صدقہ دو. اچھا اب صدقہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے چند سکے نکالے، نوٹ نکالا، کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ ہو گیا صدقہ. آیا واقعا صدقہ یہی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ لفظ کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. آواز ذرا سا کم کر. صدقے کا مطلب ہوتا ہے سچائی، صدقہ، صادق، صدق، یہ سب سچائی سے. اس کا مطلب ہے کوئی اچھا کام جو آپ سچائی کے ساتھ انجام دے دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں صدقہ. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرج. اچھا اب میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے کام آ جائیں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جنرل ہیڈنگ بنا لیتے ہیں، کوئی بھی کام کریں جس سے آپ کا فائدہ لوگوں کو زیادہ پہنچے، یہ آپ کا صدقہ ہے. کوئی بھی کام کریں جس سے آپ کی ذات کا فائدہ لوگوں کو زیادہ پہنچے، یہ آپ کا صدقہ ہے. اچھا آج رات آپ صدقہ دیں، کیا مطلب ہے؟ آپ جائیں گے وہ شہید فاؤنڈیشن کے باکس رکھے ہیں، اس میں 10 روپے ڈال دیں گے، صدقہ ہو گیا. یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن بہت چھوٹا صدقہ ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے پیسے بڑھا دیتے ہیں، 1000 روپے کا نوٹ ڈال دیتے، یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن پھر بھی چھوٹا صدقہ ہے. کیوں؟ کتنی محنت کی ہے، کیا کیا؟ کمائی میں سے نکال کے ڈال دیا. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کی زندگی میں جو اب تک لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کسی نے کہیں پہ لکھا تھا کہ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کو پیسہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش کبھی یہ خود آ کر ہمیں ایک جملہ بھی کہہ دیتا، اچھائی کا جملہ. دیکھیں آپ فائدہ کیا پہنچا سکتے ہیں، آپ کے وجود سے فائدہ پہنچنا چاہیے لوگوں کو. صرف پیسہ پہنچنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، پیسہ تو بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں، الٹے سیدھے نمائش کرنے والے بھی پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا پیسہ نہ دیا جائے، پیسہ دیا جائے، خاص کر مثلا شہید فاؤنڈیشن کو تو ضرور دیا جائے، لیکن انسانوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے یہ سب سے اہم ہے. اس کو کسی طریقے سے بڑھا لیں کہ آپ کے وجود سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. اس کو کیسے بڑھائیں گے؟ یہ کام بڑا کام ہے. اور وہ جو ہم لوگ معمولاً کہتے ہیں وہ اللہ والے بندے ہیں، وہ خدا والے بندے ہیں، ان سب کے اندر بھی جو کامن فیکٹر نکلتا ہے، جتنا بھی آپ تاریخ میں جائیں گے ان علماء اور عرفا کو دیکھیں گے، فقہا کو دیکھیں گے کہ جو بڑے نام کے تھے، ان سب میں کامن فیکٹر دیکھیں گے، ان کے وجود سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے. ورنہ میں کتاب خانے کے اندر بیٹھا رہا ہوں، میرے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، کبھی تاریخ تشیع اس کو بڑا آدمی نہیں کہے گی، اس کو بڑا آدمی نہیں کہے گی، آپ کو فائدہ پہنچانا ہوگا. اچھا یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، اس میں عالم اور جاہل کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی آدمی جاہل ہوگا لیکن فائدہ تو پہنچا سکتا ہے، کوئی آدمی عالم ہوگا وہ بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو آپ حتی الامکان کوشش کر لیں. پہلا پوائنٹ جو آج کی شب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا تو ظاہر ہے مجھے بھی نصیحت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ مجھے لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچانا، اس کے اوپر بھرپور محنت کرنی. اچھا اب اس کے اندر مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پہلے جھٹکے میں آپ کو یہی لگے گا کہ بھئی میں تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فکر صحیح فکر نہیں ہے کہ لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہوں گے. نہیں، ممکن ہے کہ وہ فائدہ نہ پہنچا رہے ہوں جو میں فائدہ سمجھ رہا ہوں، اور ممکن ہے اپنی دانش میں فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں. لیکن آپ اگر نقصان بھی پہنچا رہے ہیں آپ کو لوگوں سے کیا غرض ہے؟ آپ کو خدا سے غرض ہونا چاہیے، آپ خدا کی خاطر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے، اصل نقصان نہیں ہوگا آپ کو. میں نے کم سے کم ایک بات نوٹ کی ہے، چند مہینے پہلے کچھ میں دوستوں کے ساتھ کام کرتا تھا، ان میں سے کچھ دوستوں نے میرے لیے بہت مصیبت ایجاد کی. میں اتنا شوق میں چلا گیا کہ مجھے لگا کہ جیسے میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور میں بہت عرصے تک پریشان رہا. اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، کچھ مجھے اپنے آپ کو ریویو کرنے کا موقع ملے گا کہ بھائی میں نے کیا غلطیاں کی ہیں. ممکن ہے اس ٹیم سے نکل کر کسی اور ٹیم میں کوئی بہتری آنے والی ہو، کہیں اور پہ کوئی اور ہدف پورا ہونے والا ہو. کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو پہلا کام جو سمجھ میں آتا ہے صدقہ ہے، اور صدقے کا مطلب فائدہ پہنچانا ہے، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ خوش ہو کر کر کے ہو، کسی کو کسی کی مشکل میں کام آ کرو، کسی بھی طریقے سے ہو. صرف ایک شرط ہے، یہ صدقہ ہو سچائی کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، صدقہ ہو سچائی کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد، معجل فرد. ایک تو یہ ہیڈنگ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے دین اسلام کے اندر، صدقہ دو صدقہ دو، یہ بہت زیادہ ہے. ایک اور اصطلاح دین اسلام کے اندر، جہاں کہیں آپ جائیں گے انسان کی تربیت کردار سازی کے اوپر بات کرنے کے لیے، یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اسے کہتے ہیں صبر. صبر کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، قرآن کریم کے اندر پتہ نہیں کتنی جگہ اتقوا اصبروا، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ اب ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے، ہمیں دین پتہ ہے، اصطلاح پتہ ہے، معنی اچھی طرح نہیں پتہ، کم سے کم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکل میں. مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے ابتدائی طور پہ صبر کسے کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی بیماری لگی ہے، میں اللہ سے شکوا نہ کروں، یہ صبر ہے. کوئی حادثہ پیش آ جائے، میں خدا سے شکوا نہ کروں، یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں کہاں صبر ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اب میں اس کو اس طرح سے سوچ رہا ہوں، مثلا دوسرے انسانوں سے توقعات کم کر لوں، صبر کر لوں، یہ بھی صبر ہے. آپ کی کچھ توقعات ہیں دوسرے انسانوں سے، وہ توقعات بڑھ گئیں تو پھر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ بے صبر ہو جائیں گے، آپ کے اور میرے اندر صبر ختم ہو جائے گا. توقعات کم کریں تاکہ صبر کر سکیں. اور کیا چیز ہو سکتی ہیں؟ صبر کریں اور اچھے گمان کو، جس کو ہم لوگ حسن ظن کہتے ہیں، حسن ظن کو بڑھا جائیں، اپنے دل میں صبر کر لیں اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن کو بڑھائیں. حسن ظن کو بڑھائیں کیا مطلب؟ خامی کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں، آپ کی زندگی آسان ہوگی. میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں نے کہا تھا ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تب، اور اورینٹیشن چینج کریں، اپنی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں تب. اپنی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام کریں صدقہ دیں، صدقے کی تعریف کر دی. دوسرا کام کیا کریں؟ صبر کر لیں. صبر کر لیں کیا مطلب؟ عرض ہوا، توقعات کو کم کر لیں، لوگوں کے بارے میں حسن ظن کو بڑھا دیں، لوگوں کی خامیوں کی کچھ نہ کچھ توجیہ کر لیں، کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں. اور بھی دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، خدا کے نظام پر اعتماد کریں، آپ کا صبر بڑھتا رہے گا. خدا کے نظام پہ اعتماد کریں، خدا کا نظام دھوکہ نہیں دے گا، نعوذ باللہ تعالی. یہ خدا کا نظام ہے، اس کے اندر پرابلمز بہت آئیں گی، لیکن یہ نظام کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، پرابلمز آتی رہیں گی، مشکلات آتی رہیں گی، نظام آپ کو پریشان نہیں کرے گا، نظام آپ کو صحیح جگہ پہ لے کے چلے گا. یہ خدا کا نظام ہے، وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. صبر کریں، جتنا ممکن ہے خاموشی اختیار کریں. یہ بہت عجیب ہے، میں جب سے طالب علم بنا ہوں مسلسل روایات پڑھتا تھا، سنتا تھا خاموشی کی فضیلت کے اوپر. پتہ نہیں کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں خاموشی کی فضیلت پر. اچھا، میں سوچتا ہی تھا کہ بھائی خاموشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ مثلا میرے جیسے آدمی جس نے آج کی رات تین جگہ پروگرام کرنا ہے، تو یہ بولوں گا نہیں بولوں گا؟ خاموشی میں کیا فضیلت ہے؟ تو پھر میں کہاں سے اس فضیلت کو حاصل کروں گا؟ تو اگر میں 15 شعبان کی شب کو خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، تو میری فضیلت بہتر ہوگی یا خرابی ہوگی؟ تو میں سوچتا تھا اس خاموشی کا مطلب کیا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا خاموشی کا مطلب صرف کلام کرنا نہیں ہے، خاموشی کے اور بھی بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. مثلا خاموشی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں آپ کو خود نمائی نہیں کرنی ہے، کیوں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، خاموشی اختیار کریں. بھئی ایک جگہ ہے، آپ یہاں پر چیمپئن بن سکتے ہیں، مت چیمپئن بنے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک مثال ہم لوگ منطق وغیرہ میں دیتے ہیں، وہ یہ کہ دشمن کو زیر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دلیل لائیں، مضبوط دلیل لائیں، اس کا منہ بند کر دیں۔ اچھا، دو آدمی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، پانچ چھ آدمی ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک مضبوط دلیل دی، اس کا منہ بند کر دیا۔ منہ تو بند کر لیا ہے، اب اس کا دماغ بھی بند کر لیں گے کیا؟ اب آپ سے دشمنی کرے گا۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات بہتر یہ ہے خاموش ہو جاؤ تاکہ اس سے دوستی بڑھ جائے۔ خاموش ہو جاؤ، نہیں ہے کوئی مسئلہ جس سے دین کو کوئی ضرر ہوگا۔ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک دلیل ہے، بہت سالڈ دلیل ہے، اچانک رکھ کے مارے یہاں پہ سب کے منہ بند ہو جائیں گے، کیا فائدہ ہے؟ چھوٹی سی ایک چیز ہے، جانے دو، خاموشی اختیار کر لے آدمی۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، جہاں کہیں اتنا سا بھی موقع ملتا ہے خود نمائی کا، اپنے آپ کو واضح کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان پیش کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اور مسائل بڑھتے ہیں۔ تو بس تین پوائنٹ ہم نے یہاں پر اسلام کی تعلیمات سے پک کیے، اس کے اوپر کچھ محنت ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک صدقہ، اور صدقے کی تعریف تفصیل سے عرض ہوئی۔ نمبر دو صبر، اور صبر کے سلسلے میں چند باتیں عرض ہوئیں، تحمل کو اپنے بڑھانے کے لیے، اور وہ عرض ہوا کہ توقعات کو کم کر دیں، اپنے گمان کو، اچھے رویے کو، حسن ظن کو لوگوں کے اندر بڑھا دیجئے، اور عرض ہوا خدا کے نظام پہ اعتماد کریں، خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ مستقل مزاجی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ایک رات میں، ایک دن میں، ہفتے میں، دس دن میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت اچھی کتاب مجھے قم میں پڑھنے کو ملی تھی، علم اخلاق کے اوپر، بہت اچھی کتاب تھی۔ اس وقت مجھے طالب علم بنے ہوئے بھی 5 سال ہوئے تھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو ایک دوست تھا، اس کا تعلق ترکی سے تھا، تو وہ اس نے کہیں وہ کتاب مجھے پکڑائی تھی، تو وہ ملا 2-4 دن کے بعد، کہنے لگا کتاب کیسی تھی؟ کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ مجھے یوں لگا جیسے میں نے 5 سال میں بہت سارا وقت ضائع کر دیا، کاش یہ کتاب مجھے 5 سال پہلے مل جاتی نا تو میں شاید بہتر حالت میں ہوتا۔ کہنے لگا اچھا اب ارادہ کیا ہے؟ تو اس کتاب میں 20-22 چیپٹر تھے، اور 20-22 اخلاقی صفات کے اوپر اس نے بیانات دیے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر چیپٹر کے اوپر 5-7 دن محنت کروں گا تاکہ وہ 20-22 اخلاقی صفات میرے اندر آ جائیں۔ تو وہ اب میں اس کی نقل اتار نہیں پاؤں گا، کہ میری طرف دیکھ کر ایسے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی بڑی پاگل پنے کی بات کر دی، بالکل جیسے پتہ نہیں میں جوکر بن گیا ہوں، کیا ہو گیا، یوں کر کے دیکھنے لگا کہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ اس میں 20-22 چیپٹر ہیں، میں 5-7 دن ہر ایک کے اوپر محنت کروں گا۔ کہنے لگا ایک ایک کے اوپر 1-1 سال کام کر لو، ہو جائے پھر بھی بڑی بات ہے، 5-5 دن، 1-1 ہفتہ، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جتنا میں اس کو آسان سمجھ رہا ہوں اتنا آسان ہے نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے تفصیل پوچھی کہ بھائی کہ اتنا وقت کیوں چاہیے ہوگا؟ تو پھر اس نے بہت ساری باتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں بہت مستقل مزاجی چاہیے۔ ایک شبد کچھ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چند دنوں کے اندر محنت کرنے کے بعد سوچوں میری ساری زندگی تبدیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، راستہ یہی راستہ ہے، ورنہ پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو بس یہ چند عرائض تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ ایک پوائنٹ اس میں اضافہ کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ہم انسانوں کے اندر ایک اور مشکل ہے جو ہمارے لیے بہت مصیبت کر رہی ہے، وہ ہے روٹین، ہماری زندگی کا معمول۔ یہ جو معمول ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک معمول میں لوگ مشین کی طرح گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، صبح کو آئے گا یہ کرے گا، اتنے بجے شام کو آئے گا واپس آئے گا۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری بہت اچھی چیزیں ہیں جو معمول توڑ دیتی ہیں خود بخود ہی۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بجے لائٹ آئے گی، وہ نہیں آ رہی تو معمول ٹوٹ گیا۔ آپ سمجھ رہے تھے بس مل جائے گی، وہ نہیں ملی، معمول ٹوٹ گیا۔ اچھا یورپ امریکہ میں تو بہت ہی عجیب ہے، یعنی بندے کو پتا ہوتا ہے میں یہاں 5 بجے پہنچوں گا، یہاں 5:10 پہ پہنچوں گا، وہاں 5:18 پہ پہنچوں گا، 1:00 پہ میں یہاں پہ آؤں گا، اگلے 2 ہفتے کے بارے میں بھی، 3 ہفتے کے بارے میں آسانی سے بتا دے گا میں اس ٹائم پہ کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہمارے یہاں یہ معمول معمول نہیں بنتا ہے، لیکن ایک معمول بنتا ہے، وہ کیا؟ صبح کمانے نکلوں گا، شام کو تھکا ہوا آؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے الٹی سیدھی تفریح کروں گا، اس کے بعد کھا پی کے سو جاؤں گا اور صبح کو اسی کولو کے بیل بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ ہمارے یہاں بنتا ہے. اچھا یہ بہت برا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، اس میں کہیں چیز آگے نہیں بڑھتی. تو آپ کو کچھ بریک چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملے. شاید یہ 15 شعبان کی شب خدا نمتال اسی لیے رکھتا ہے. دعاؤں پہ غور فرمائیں. بہت نفیس ایک دعا ہے، میں بھی جہاں کہیں جاؤں گا اس دعا کا تذکرہ ضرور کروں گا. 15 شعبان کی ایک دعا ہے، شب 15 شعبان کی، جس کے لیے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ جامع دعا ہے، جامع دعا ہے. اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک. بہت اچھی دعا ہے، اس کو خیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ اس کو آج شب کے اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ لیجیے گا. چند جملات ہیں، بہت جامع جملات ہیں. چند ہم جا رہے ہیں ویسے ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا آپ کے اعمال کو اور ہماری خطاؤں لغزشوں کو اس شب میں انشاءاللہ درگزر فرمائے. انشاءاللہ خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تیرے بہترین بندوں نے جو اعمال انجام دینے اس کے صدقے میں ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جو اعمال ہم انجام دیں گے کتنے ہی ناقص کیوں نہ ہوں، ان کو اپنی بارگاہ احدیت میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو جب آستہ محمد و آل محمد کا وقت کے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، شام کے مومنین سخت امتحان سے گزر رہے ہیں، شام کی مقدس مقامات دشمن کی زد میں ہیں. پاک پروردگار، اس محاذ پر اہل ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، کفر و نفاق کو سرنگون فرما. اے پاک پروردگار، پاکستان میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، پچھلے سالوں میں سخت مصیبتیں جھیل چکے ہیں، پارا چنار کے لوگ، کوہاٹ، ہنگو اور اس طرف سے کوئٹہ، ادھر سرحد میں بیرہ اسماعیل خان، اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر، پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر، ہر طرف مصیبتیں جھیل رہی ہیں. اے پاک پروردگار، جو ان سانحات میں شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو زخمی ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں بحق امام وقت، ان اسرا کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اس شب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ام الائمہ بی بی سیدہ کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.